اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لم يقدر عليه أحد. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مخلوق کو پیدا فرمایا، مختلف قسم کی، کچھ جمادات، بے جان چیزیں اور کچھ جاندار چیزیں، اور جاندار چیزوں میں بھی مختلف قسم کے مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے. ان میں سے ایک مخلوق جن کی جن میں 100% شر ہی شر، جیسے شیطان، شیطان میں خیر کا مادہ جو ہے 0 کے برابر بھی، یعنی اس میں خیر کا مادہ بالکل ہی نہیں. ابلیس ایسی چیز ہے جو خیر کر ہی نہیں سکتا، اور اس کے برعکس فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو شر کر ہی نہیں سکتے، ان میں خیر ہی خیر، طاعت ہی طاعت، معصیت یا نافرمانی کا وہاں سوال ہی نہیں. اور فرشتے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مشاہدے میں رکھا، فرشتوں کو مشاہدہ نصیب ہے، آسمانوں میں ہیں، ملائکہ مقربین ہیں، عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور مختلف کاموں پر ہیں. تو جو جس کام میں ہے وہ اس کام میں لگا ہوا ہے، اس کام میں وہ جٹا ہوا ہے، وہ اس کے خلاف کر نہیں سکتا. تو فرشتوں کا کام مشاہدے کا ہوا، لیکن ایک ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی جن میں ایسا نہیں ہے کہ شر ہی شر ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ خیر ہی خیر ہے، شر بھی رکھا خیر بھی رکھا. اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مشاہدے کے لیے پیدا فرمایا، تو انسان کو کس کے لیے پیدا فرمایا؟ فرمایا حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے مجاہدہ کے لیے. کس کے لیے؟ مجاہدہ کے لیے. انسان کو، یعنی فرشتہ جو ہے وہ خیر کر نہیں سکتا، یہ جو ہے شر کر نہیں سکتا، اور جو وہ خیر کرتا ہے تو وہ خیر کرنے پر مجبور ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس میں شر بھی رکھا، اس کو اس میں خیر بھی رکھا، اور دونوں کو اختیار کرنے کا اختیار بھی دیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب مخلوق میں پرفائق رکھا، اوپر رکھا، اشرف المخلوقات بنایا انسان کو. اور اس کی وجہیں ہیں، اس کی وجوہات ہیں کہ انسان کو ان پر کیوں فوقیت ملی. اب وہ خیر کرتا ہے تو لیکن وہ خیر کرتا ہے, وہ خیر کے بغیر کر نہیں سکتا. انسان اگر خیر کرتا ہے لیکن وہ اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے, وہ شر بھی کر سکتا ہے. انسان اگر نیکی کرتا ہے لیکن وہ نیکی کب کرتا ہے؟ وہ شر کے سمندر سے گزر کر انسان کو اللہ نے اس دنیا میں رکھا. اب اس دنیا کو بھی سمجھنا ہے, اس دنیا کو بھی, کیا یہ دنیا شر ہی شر ہے؟ کیا یہ دنیا فضول ہے؟ کیا یہ دنیا یعنی بیکار چیز ہے, گناہ کی چیز ہے؟ انسان کو اللہ تعالی بہت بڑے درجوں پر فائز کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنا مرتبہ ملا, ہم سب کو اس پر یقین ہے. آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث شریف میں بیان کیا, آسمانوں میں یہ مکالمہ ہوا, تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا, یا آدم علیہ السلام اگر آپ وہ لغزش آپ سے نہ ہوتی, وہ پھل آپ نہ کھاتے تو آپ ہم جنت سے نہ نکالے جاتے. تو آدم علیہ السلام نے کہا, اے موسیٰ آپ وہی ہو جس کو اللہ نے کلیم بنایا, جس کو اللہ تبارک و تعالی نے طور پر بلا کر اپنی ہم کلامی سے مشرف کیا, جس کو اللہ تعالی نے اول العظم پیغمبر بنایا. کہاں یہ تو ہے, کیا اے موسیٰ تجھے معلوم ہے کہ یہ سب اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے بہت پہلے اس کو مقدر فرمایا تھا؟ ہاں تو یہ ہے. تو اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام چپ ہوئے, یعنی اس مباحثے میں آدم علیہ السلام اس مباحثے میں غالب رہے. اب ظاہر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو رتبے ملے, یہ جو مرتبے ملے, دنیا ہی میں ملے یا دنیا کے بغیر میں؟ دنیا ہی تو میں ملے جی. اسی طرح سے کہ اب یہ دنیا جو ہے, کیا یہ دنیا فضول ہے, بیکار چیز ہے؟ اسلام نے کیا تصور دیا؟ اب دوسرے مذہبوں کو لے لیجیے, کسی مذہب کو آپ لے لیجیے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو روحانی طور پر, مذہبی طور پر کوئی رتبہ چاہیے, کوئی مقام چاہیے, تو آپ کو دنیا چھوڑنا پڑے گی. عیسائیوں نے غاریں پکڑ لیں, گھاروں میں گئے راہب کہ اگر دنیا میں ہم رہے تو پھر ہمیں خدا نہیں مل سکتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی ان کے اس خیال کی تردید فرمائی, ابتدعوها رہبانیتا نبتدعوها ما کتبناها, یہ انہوں نے خود یہ چیز تراش لی, یہ بدعت انہوں نے خود تراشی ہے, ہم نے ان پر یہ چیز فرض نہیں کی تھی کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں. یہودیوں میں تو پہلے سے یہ چلا آ رہا تھا کہ اگر ان کا کوئی شخص مذہبی بننا چاہتا تو اس کو دنیا چھوڑنا پڑتا. اور ہندوؤں میں آپ کو معلوم ہے یوگی لوگ جنگلوں میں جا کر خدا کو ڈھونڈتے ہیں. اسلام ہی بدھ مت میں بھی تو یہی ہے کہ وہ اس میں جو ان کے یہ ہوتے ہیں عبادت گاہیں, کہ وہاں سے وہ نکلتے ہی نہیں, دنیا کو بالکل چھوڑ چھاڑ کر وہ وہاں پر رہتے. یعنی ان لوگوں نے جتنے بھی اب مذاہب, حالانکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ موجودہ عیسائیت کی تعلیم, یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں. موسیٰ علیہ السلام تو خود دنیا میں رہے, عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہے. ہم جب یہ کہتے ہیں عیسائیت یہودیت تو اس سے یہ مطلب ہے کہ مروجہ عیسائیت, اس سے یہ مطلب نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، اس سے یہ مطلب نہیں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، ایسا بالکل نہیں. کیونکہ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا چھوڑی، نہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی پیغمبر، اگر وہ دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے تو اس انہیں جو لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ پھر کون انجام دے دیتا. تو جتنے مذہب ہیں ان سب مذہبوں کو آپ دیکھو، انہوں نے کہا اگر کچھ تم لوگوں کو چاہیے، کچھ حاصل کرنا ہے روحانیت کی لائن سے یا خدا کو ڈھونڈنا ہے، تو پھر دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. عورت سے اتنی نفرت کی، عورت سے اتنی نفرت کی ان مذہبوں میں جو بعد میں چیزیں آئیں کہ عورت سب سے گھٹیا چیز ہے، اس کو اگر ہاتھ لگایا تو پھر تم بالکل کسی چیز، کسی بھی طریقے سے آپ کو کوئی چیز نہیں مل سکتی. تو اس لیے ابھی بھی ان کے ہاں ہیں وہ جو ان کی ننز ہیں یا پریسٹس ہیں، وہ بظاہر شادی نہیں کرتے. ود ان بریکٹس تو بہت چیز بائنل کاؤس ہیں، بظاہر تو شادی نہیں کرتے، اس کے پیچھے بھی یہی ان کا یہ ہے. لیکن اس کے برعکس اب اسلام ایک ایسا مذہب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کر آئے، ایسا دین لے کر آئے کہ بھائی اگر آپ دکان پر ہو تو تمہیں یہ ثواب ملے گا، تم اگر کھانا کھاتے ہو، کھانا کھایا تو مجھے عبادت پر کیا ملے گی، قوت ملے گی. یہ تمہارا کھانا کھانا جو ہے یہ تمہارے لیے نوافل کا کام کر رہا، تمہارا جو ہے نامہ اعمال میں تمہارے ثواب بڑھ رہے ہیں. حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے ایک جگہ کہ اگر شوہر، اب اس سے زیادہ بچے ہوں ایسی باتیں، یہ بیچ میں بات آ گئی، اکثر کچھ غیر شادی شدہ ہوں گے، کہ اگر شوہر بیوی کو پیار سے ہاتھ رکھتا ہے تو اس پر اتنے ثواب لکھے جاتے ہیں. یعنی یہ اس کا جو کام ہے، اب یہ اپنی نفس کی تو خواہش پوری کر رہا ہے، لیکن یہ اس کا جو یہ کام ہے، یہ اس کو جیسے اس کو نوافل وظائف میں جو چیز مل رہی ہے وہ یہاں سے مل رہی ہے. بتاؤ دنیا کی، دنیا کا کون سا کام ہے جس کو اسلام نے عبادت نہیں بتایا؟ ہاں صرف اتنا ہے کہ اگر اس میں نیت صحیح ہے اور اس میں اللہ کے فرمان کے مطابق اس دنیاوی کام کو کیا جا رہا ہے، اگر اس میں حضرت سلطان العارفین بائیس دبستامی علیہ رحمہ کا غالباً انہی کا واقعہ ہے، وہ کتنے بڑے ولی سب لوگوں کو معلوم ہے، کتنے بڑے مقام پر تھے. تو جب انتقال ہوا تو کسی بزرگ کو خواب میں آئے تو اس نے کہا بھائی کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے تو رحم کیا لیکن ایک عجیب معاملہ پیش آیا. کیا؟ کہ ہمارے ہمسایا ایک حلوائی، ہمارا ایک ہمسایا تھا عام آدمی، ان پڑھ، بظاہر جاہل ان پڑھ آدمی، حلوائی، کوئی ولی نہیں، عالم نہیں، کوئی عبادت گزار نہیں، لیکن اس کا مرتبہ اپنے سے بلند پایا، اس کا مرتبہ کہ یا اللہ یہ کیسے کہ وہ حلوائی جو تھا دنیا میں وہ اس کو عیال کثیر تھا، وہ اللہ سے نماز پانچ تو پڑھتا لیکن بعد میں اللہ سے اے اللہ مجھے فرصت نہیں ورنہ میں تیری عبادت کرتا، اے اللہ مجھے فرصت نہیں، اگر مجھے فرصت ہوتی تو میں تیری عبادت کرتا، اور اس پر ندامت تھی اس کو. اب یہ باعث بستامی سے بڑھ گیا. اب ظاہر یہ شخص دنیا کے کام کرتا، اس نے دنیا چھوڑی نہیں تھی، پورا دنیاوی کام کرتا تھا، لیکن اس کی نیت جو تھی انما الاعمال بالنیات، ہر چیز نیت کے اعتبار سے ملتی ہے، ہر چیز جو ہے نیت کے اعتبار سے ملتی ہے. اب ایسا دین اور ایسا مذہب آپ کو کہاں سے ملے گا کہ آپ اپنی نفسانی خواہش پوری کر رہے ہیں اور وہاں سے آپ کو آخرت کے درجے بڑھ رہے ہیں؟ آپ اپنی نفسانی خواہش، کھانا کھانا تو نفسانی خواہش ہے، آرام کرنا، آرام کرے گا سوئے گا، اب یہ کیا عبادت کرتا ہے؟ تو اب بدن کو آرام دے رہا ہے، لیکن یہ کرے گا کہ صبح اگر میں نہیں سوؤں گا نہ میں فجر میں مجھے دل لگے گا نماز میں، اور دوسرے دن جو مجھے اپنے اہل عیال کے لیے کام کرنا ہے اس کے لیے بھی میرے اندر قوت نہیں رہے گی، یا مجھے مطالعہ کرنا ہے پڑھنا ہے اس کے لیے بھی میرے اندر قوت نہیں رہے گی، اور جبکہ کسب حلال فرض ہے، فریضۃ بعد الفریضہ اس کو کہا گیا، حلال کسب کرنا فریضۃ بعد الفریضہ. تو اب یہ سو رہا ہے، اب یہ سونا اس کا عبادت بن رہا ہے، اب اس سونے میں اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں. ہم لوگوں کو اصل میں ہماری پریشانی جو ہے ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر ایسا یقین نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، قرآن کریم پر ایسا یقین نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، ورنہ ہم ضرور جو کچھ وہاں سے فرمایا گیا اس کو بعینی ہی ہم پائیں گے انشاءاللہ. جو کچھ فرمایا، ایک واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کا کہ اس بزرگ نے کہا دنیا میں بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، جنید بغدادی، بایزید بستامی، شبلی اور ایسے ایسے بڑے، تو کسی ان لوگوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے وہاں جب انہیں دنیا سے انتقال کر گئے وہاں کا حال نہیں بتایا، حالانکہ یہ ایسے تھے بتا سکتے تھے. اب تم ایسا کرو، وصیت کی، اب ایسا کرو جب میرا انتقال ہوگا تو میرے کفن پر ایک کاغذ اور ایک قلم رکھنا اور 3 دن کے بعد قبر پر آنا، میں وہاں کا حال بتاؤں گا. اور متعلقین جو تھے انہوں نے ایسا ہی کیا، اور 3 دن کے بعد واقعی وہاں پر ایک وہ پرچہ لکھا ہوا تھا قبر میں، اور انہیں دل کے قانون سے سن لو کہ اس پرچے میں کیا لکھا تھا. اس پرچے میں لکھا تھا اس دنیا کا حال، یعنی آخرت کا حال، قبر کا حال، عالم برزخ کا حال، جتنا بیان کیا جا سکتا تھا وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بیان نہیں ہو سکتا. جو کچھ وہاں کا بیان ہو سکتا تھا وہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کیا ہے، اب مزید کسی چیز کی گنجائش، اگر یہ کوئی اور چیز بتا دیتے تو یہ اس سے یہ معلوم ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کہنے سے ان کو رہ گئی ہے، نعوذ باللہ، وہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے نبوت کا حق پورا پورا ادا کر دیا، انہوں نے نبوت کا حق جو ہے پورا پورا ادا کر دیا، اس میں کسی چیز کی اضافہ کی. اسی لیے بدعت کو اتنا بڑا شریعت میں گناہ کیوں مانا گیا؟ کل محدثت بدعہ، کل بدعت ضلالہ، کل ضلالت فی النار، ایسا کیوں کہا گیا؟ ایسا سمجھنا چاہیے کہ بدعت کو شریعت نے اتنا منع کیوں کیا. اب جو کوئی بدعت کھڑا کر دیتا ہے، یعنی بدعت کیا مطلب کہ کسی چیز کو دین بتاتا ہے حالانکہ وہ دین نہیں ہے، کسی چیز کو دین کا کام بتاتا ہے حالانکہ شریعت نے اس کو دین کا کام نہیں بتایا، تو اس کا انڈائریکٹلی بالفاظ دیگر یہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات رہ گئی، اب میں بتا رہا ہوں. اس معنی کر کے یہ بدعت جو ہے گناہ ہے عظیمہ سے عظیمہ ہے. ایک ہے کہ بدعت یہ دین کے خلاف کام کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے گا کہ ایک شخص کہتا ہے یہ دین ہے، اس کو ثواب کا کام جان کر اس کام کو حالانکہ شریعت نے اس کو ثواب کا کام نہیں بتایا، شریعت نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا، اب یہ شخص کرتا ہے اور اس کو دین سمجھتا ہے۔ ایک ہے گناہ کرنا، وہ تو الگ چیز ہے، نافرمانی کرتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک ہے کہ کسی چیز کو وہ بظاہر اگر نیکی کا کام ہو لیکن اس کو یہ ثواب کا کام سمجھتا ہے جبکہ شریعت نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا، اب یہ شخص کہتا ہے نہیں یہ ضروری ہے، تو اس نے ایک نئی چیز دین کے حصے سے نکالی۔ اب کوئی مکان کا نیا ڈیزائن بنائے گا تو اس کو بدعت نہیں کہیں، دنیاوی کوئی کام کرے گا وہ گناہی کا کام ہو تو اس کو بدعت، لیکن ایسا کام کرے گا جس کو وہ دین بتاتا ہے۔ اب اس کو جو دین بتایا شریعت نے نہیں بتایا، تو یہ بالفاظ دیگر یہ شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ بات بھول گئی تھی، اب میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ مولانا نور صاحب تراج اللہ کا درجہ بلند کرے، فرمایا کرتے تھے کہ حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بدعتی جو ہیں وہ جہنمیوں کے کتے ہوں گے۔ حضرت مولانا نور صاحب تراج علیہ رحمۃ فرماتے تھے کہ جو یہ حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام پر بھی لوگ بہت بدعتیں کھڑا کی ہوئی ہیں، وہ فرماتے کہ جو بدعتی ہوں گے وہ جہنمیوں کے کتے ہوں گے۔ تو بدعت اس معنی کر کے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل گناہ ہے، ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے کسی گناہ کی اس کی عظم یعنی اس کی بڑائی کو بھی دیکھنا۔ کہ بدعتی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ شریعت زیادہ جانتا ہے، جو شریعت پہلے پہنچ چکی ہے اس میں یہ نقص تھا، اب ہم نے نکال دیا ہے، جی یہ اس کو یہ کرو، تم اس طرح سے یہ کرو یہ کرو، اور ہمارے ہاں کتنی چیزیں بدعت کی ہیں ہم لوگوں کو معلوم کرنا چاہیے، جتنی معلوم ہیں اور جتنی نہیں معلوم ہیں ان کو بھی۔ اسی لیے علماء کرام نے بہت سختی سے بدعتوں کے خلاف ڈٹ کر ان کا کیا ہے رد کیا ہے، وجہ یہی ہے کہ یہ شریعت میں نقص نکالنا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین تم پر کیا کیا گیا مکمل کیا گیا، اب اس میں کسی چیز کی اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کسی بزرگ کا واقعہ یا بیچ میں آ گیا، کسی بزرگ کا واقعہ میں عرض کر رہا تھا، ہاں اسی بزرگ نے فرمایا دیکھو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو میں کسی چیز کا اضافہ کی کوئی گنجائش، تو عذاب قبر ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں مفہوم ہے حدیث مبارک کا کہ تم لوگوں کو عذاب قبر منکشف ہو دکھایا جائے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم مردوں کو پھر دفن کرنا چھوڑ دے، تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ یعنی غرض یہ کہ اصل میں ہمیں جہاں سنا کہ یہ حدیث ہے، جہاں سنا یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں سنا یہ شریعت کا حکم ہے، اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے 100%، اس پر۔ اور اسی میں جو آیت میں نے تلاوت کی وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یاد رکھو یعنی تحقیق، ان بے شک انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر جس کی وہ کوشش کرے، انسان کو کچھ نہیں ملے گا انسان کو کچھ نہیں ملے گا مگر وہ چیز جس کی وہ سعی کرے کوشش کرے. یہ دین جو ہمارا ہے یہ عملی دین ہے. ہر لمحہ ہر ساعت ہر آن جو اللہ نے دی ہے انسان کو یہ نعمت عظمیٰ ہے. ہر سیکنڈ ہر منٹ ہر گھنٹہ جو انسان کو اللہ نے دیا ہے یہ ایسی نعمت ہے جس کا بدل نہیں ہو سکتا. اس لیے اس معنی کر کے یہ دنیا بڑی نعمت ہے. اگر یہ دنیا نہ ہوتی پھر یہ انسان ایسے درجے حاصل نہیں کر سکتا. دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے, آخرت کی کھیتی ہے. تو اگر یہاں ہی اس کو کیا کرنا ہے کہ ان اوقات کو اپنے ان لمحات کو اس آخرت کی کھیتی میں, اگر ایک زمیندار کھیتی میں نہیں جاتا ہے اور گھر میں بیٹھ کر جب جاڑا آئے گا سردیوں کا زمانہ آئے گا تو وہ پھر جائے گا اس زمین میں, مجھے شالی دے دو سیب دے دو آٹا دے دو, وہ دے دے گی اس کو؟ دے دے گی؟ نہیں دے گی. تو اسی طرح سے یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو اللہ نے اتنی سلطنت عطا کی کسی کو نہیں کی, ان کو اتنی سلطنت اللہ نے عطا کی اور انہوں نے دعا بھی کی اللہ میرے بعد کسی کو نہ دینا, اتنی دنیا کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے اور ان کو ہوا بھی اللہ تعالیٰ نے تابع کی تھی, جن پرندے چرندے یہ سب ان کو تابع تھے, اور ان کا تخت ہوا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ, پورا لشکر اور ان کی پوری کابینہ کے ساتھ وہ بغیر کسی بظاہر جہاز کے وہ ہوائی سفر کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو ایک شخص ایک عابد ملا تو اس نے ایک آہ کھینچی, کہا اللہ نے تمہیں کتنی سلطنت دی, انہیں رشی کیا ہے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پر. تو سلیمان علیہ السلام جو تھے پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ عارف ہوتے ہیں, یعنی ان کو معرفت ہوتی ہے, ان کو علم الہی ہوتا ہے, وہ حقیقت کو سمجھنے والے جاننے والے ہوتے ہیں, وہ خالی عابد خشک عبادت گزار ہی نہیں ہوتے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ میری اتنی سلطنت میرے نزدیک بندہ مومن کے نام اعمال میں ایک سبحان اللہ لکھا ہوا میرے نزدیک اس میری سلطنت سے بہتر ہے. بندہ مومن کے نام اعمال میں ایک سبحان اللہ لکھا ہوگا یہ میری اس سلطنت سے بہتر ہے, اور اس کو دلیل سے ثابت بھی کیا, اس کو دلیل سے ثابت بھی کیا. کہا دیکھو یہ میری سلطنت اتنی عظیم و وسیع ہے, ہاں ہے لیکن فانی ہے ختم ہونے والی. کہا ہاں ہے لیکن یہ جو سبحان اللہ لکھا ہوا ہوگا یہ فانی نہیں ہے, یہ باقی رہنے والا ہے. اب بتاؤ کون افضل ہے؟ ظاہر ہے کتنا ہی عظیم اور کبیر کوئی چیز ہو لیکن اگر وہ فنا ہونے والی ہے تو وہ بڑی نہیں. چھوٹی سی عقل والا بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز کتنی ہی عمدہ ہو کتنی ہی اعلیٰ ہو کتنی ہی وسیع ہو کتنی ہی عظیم ہو لیکن فنا ہونے والی ہے نہ رہنے والی ہے, کثیر المدت اس شخص کے ساتھ رہنے والی ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, تو عقل مند کس کو پسند کرے گا؟ عقل مند کس کو پسند کرے گا, باقی رہنے والی کی یا جو فنا ہونے والی؟ تو اسی لیے جو اللہ کے پیارے بندے ہوئے وہ عقل مند تھے, جو صالحین اولیاء کرام یہ سارے لوگ کیا تھے, یہ عقل مند تھے. تو انہوں نے باقی کو فانی پر ترجیح دی ہمارے خلاف, ہم فنا ہونے والی چیز کو ترجیح دیتے ہیں باقی رہنے والی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ نادان ہیں بیوقوف ہیں, اور جو عقل مند ہے عقل مند کیا کرے گا؟ اور قرآن کریم نے فرمایا وہ ما یتذکر الا اولو الالباب، لیکن اگر نصیحت کوئی پکڑتا ہے تو وہ عقل والا وہ. لیکن اس کے یہ اب اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ہم یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اس لیے ہمیں اس کو چھوڑنا چاہیے. نہیں، یہ تصور اسلام نہیں دیتا. اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ آپ کو اسی دنیا کے اس سمندر میں کشتی کو ڈھال کر منزل تک پہنچانا ہے، اپنے اہل و عیال میں رہ کر، اپنے سماج میں رہ کر، اپنی دکان میں رہ کر، اپنے کاروبار میں رہ کر، اپنے جس کام میں رہ کر، اس میں رہ کر ہر طرف سے آپ کو اس دنیا کی گندگی کی موجیں آپ پر حملہ کرتی رہیں گی. آپ کو اس کشتی کو اس طرح سے بچانا ہے کہ آپ یہ پانی آپ کے اندر نہ چلا جائے، اس کشتی کے اندر نہ چلا جائے اور آپ کی منزل کو، آپ کو منزل سے بھی دوسری طرف آپ کا رخ نہ کرے. یہ کام ہے، اسی کا نام ہے مجاہدہ، اسی کا نام ہے مجاہدہ، کہ آپ ان سب نامناسب حالات سے گھیرے ہوئے ہیں اور ان نامناسب حالات میں آپ کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا. کیا آپ گھر کو چھوڑو، آپ قسم کو چھوڑو، آپ سب کو چھوڑو، اب رشتہ کو چھوڑو، ایسا اسلام اجازت نہیں دے گا. یہاں رہو لیکن اپنے کو شریعت کے اس سانچے میں، شریعت کی، شریعت کے انہیں احکامات اور جو شریعت کے جو یہ ہیں ڈائریکشنز جو ہیں ان کے مطابق اپنے کو ڈھالتے رہو اور آپ اس پر مسلسل جد و جہد کرتے رہو مسلسل. اور یہ تمہاری جد و جہد، یہ اصل عبادت ہے. یہ اب وہ حلوائی، اب حلوائی بائی زبستانی سے بڑھ رہا ہے، حلوائی جو ہے بائی زبستانی سے درجے میں بڑھ رہا ہے. تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اسلام نے عبادت کا مفہوم کس چیز پر، اس کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے؟ کیا عبادت کا اطلاق نماز، روزہ اور مسجد سے متعلق چیزوں پر ہوتا ہے، یا اسلام نے اس عبادت کا مفہوم جس کو ہم کہیں گے جنرلائز کر دیا؟ یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کی خوبی، جہاں اسلام کی ہر ہر خوبی ہے، اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس نے اس عبادت کا مفہوم اس انسان کے ہر ہر پہلو پر، ہر ہر آسپیکٹ پر اس کا چسپان کر دیا، اس عبادت کے مفہوم کو. کوئی چیز عبادت سے باہر نہیں ہے جب تک یہ بندہ نیت کرے گا صحیح اور اس کو رضائے الہی اور جو شریعت نے احکام دیے ان کے مطابق کرتا رہے گا. اور اس کی ہر چیز میں کیا ہوگی؟ اس کی یہ تمنا، یعنی اس کی جو نیت کیا ہوگی؟ کہ یہ مجھے میرے مولا کا حکم ہے، یہ مجھے میرے مولا کا حکم ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ مجھے میرے مولا کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں، ورنہ میں ایسا نہیں کرتا. تو اس کے جتنے بھی زندگی کے پہلو ہیں سب عبادت کے مفہوم کے اندر، اس کو ذرا غور سے سمجھ لینا چاہیے. ایک عبادت کا مفہوم جو اور مذہب پیش کریں گے، اور ایک عبادت کا مفہوم جس کو اسلام نے پیش کیا. اس بندگی کو کیا اسلام نے مسجد تک یا کچھ اوقات تک محدود کر دیا، یا کچھ تہواروں تک محدود کر دیا، یا اس عبادت کو اتنا وسیع بنایا کہ اس کی ساری زندگی ہی عبادت بنائی؟ ذرا دیکھو، موازنہ کرو دوسرے مذہبوں کے ساتھ. تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اب کیا ہوتا ہے. ایک شخص جب دین کی طرف آتا ہے، اب کہتا ہے چلو مجھے کچھ نہیں کرنا چاہیے، اب مجھے زیادہ سے زیادہ، ایک آٹو رکشہ والا بیچارہ تبلیغ والوں کے ساتھ، انہوں نے کہا چلو بھائی ہمارے ساتھ چلو، اب چلا ٹھیک. اب یہ گھر میں یہی ایک سہارا تھا کمانے کا، 100-150 شام کو لاتا، اب اب لاتا ہی. اب بیچارہ صرف مسجد میں بیٹھا, اور آٹو میں بھی بیٹھا تو سواری آئی ٹھیک, نہیں آئی تو اب پھر اس کی ماں بوڑھیا بیچاری اب ذمہ داروں کے پاس گئی, ارے بھائی میرا ایک ہی بیٹا ہے اس کا کیا کیا, یہ بیچارہ مجھے مجھے اور کوئی ذریعہ نہیں. اب اس نے اب اس بیچارے کا کیا خطا ہے, اب اس بیچارے نے سمجھا کہ مجھے اللہ کو جو ڈھونڈنا ہے تو اب مجھے اور کام نہیں کرنا ہے. تو اسلام کی یہ خوبی ہے, ہمیں انسانیت پر یہ احسان ہے, اسلام اسلام پر انسانیت پر یہ اسلام کا احسان ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کا کام کرو, اپنا کام کرو, اپنی دنیا کا کام کرو, یہ تمہارے آخرت کے درجے بلند ہو رہے ہیں اگر ان شرائط کے ساتھ آپ کرتے ہو. عادل بادشاہ کو فرمایا کہ یہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے, عادل بادشاہ زمین پر اللہ کا ظل اللہ. اب دیکھیے ایک شخص بادشاہت کر رہا ہے, ایک شخص بادشاہت کر رہا ہے تو بادشاہ دنیا, اب دیکھیں گے کہ دنیاوی چیزوں میں تو یہ ایک قسم کی انتہا ہے جو ایک چیز ایک شخص حاصل کر سکتا ہے دنیاوی لحاظ سے. اب یہ بادشاہت اگر یہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے, اب دیکھو اس کو کون سا مرتبہ مل رہا ہے. عادل بادشاہ اب اس بادشاہت کی وجہ سے اب دیکھو اس کو, اور جو آیا کہ قیامت میں سات قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو پہلا نہ وہاں بھی عادل بادشاہ کا. تو اگر بادشاہت جو ہے شریعت کے مطابق کر رہا ہے, اب یہاں اس کی نوافل اور یہاں اس کی نماز اور یہاں اس کی اور عبادتوں کے لیے یہ درجہ نہیں مل رہا ہے. یہ جو درجہ ہے اس کو وہ بہت بڑا درجہ ہے کہ اللہ کا سایہ کسی کو کہا جائے, کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. تو یہ درجہ اس کو جو مل رہا ہے کس چیز سے مل رہا ہے, دنیاوی کام سے, یعنی بغیر اس کو دنیا کہا جاتا ہے, اس کو عام لوگ دنیا کہتے ہیں. تو اگر یہ دنیاوی کام شریعت کے مطابق کر رہا ہے تو یہ بڑا ولی ہے. یعنی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رحمتہ اللہ علیہ کہ ایک نوجوان فرائض کی پابندی کرتا ہے, فرائض واجبات کی پابندی کرتا ہے, سنتوں کی پابندی کرتا ہے, اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, تو فرماتے تھے یہ ولی ہے. گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, اب انسان سے گناہ ہوگا توبہ کرے گا. تو سجاد نعمانی صاحب ہمارے مدرسے میں آئے پچھلے سال, تو ایک بہت یعنی وہ حدیث کا ترجمہ تھا, تو اس میں ایک عجیب بہت ہی فائدے کی بات بتائی, یہ بیچ میں مجھے یاد آ گئی. تو فرمایا دیکھو ایک چیز یاد رکھو, جب جب گناہ ہو جایا کرے, گناہ تو ہوگا, ہم لوگ تو بشر ہیں ہم سے گناہ ہوگا, ہم ایسے نہیں ہیں, پیغمبر معصوم تھے, پیغمبروں کو حفاظت من اللہ تھی, اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی تھی, باقی لوگ تو معصوم نہیں ہیں, ان کی حفاظت کا نہیں ہے, تو ہم لوگوں سے گناہ ہوگا. تو فرمایا جب گناہ ہو تو فوراً توبہ کرو. ٹھیک, کیا کرو, توبہ کی, اب کیا ہو جائے گا کہ اس گناہ کا جو سزا وہ سزا نہیں ملے, لیکن وہ گناہ نامہ اعمال میں درج رہے. اگر اس گناہ کے بعد توبہ کے بعد ایک نیکی کر دی تو وہ وہاں سے مٹایا جائے, وہ نامہ اعمال میں نہیں رہے گا. یہ بڑا اکثر نسخہ ہے, بہت فائدے کا نسخہ ہے کہ گناہ اگر ہوا توبہ کی, توبہ کے بعد کسی قسم کی نیکی کی, دو رکعت نفل بھی نفل پڑھے, 10 روپے صدقہ کیے, کسی کو سہارا دیا, کسی قسم کا, اور دیکھو احسان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کا ہمیں کیا ہونا چاہیے, پورا ادراک ہونا چاہیے, محسوس ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنی احسان ہے. فرمایا کل معروف صدقہ, کہاں یہ مذہب ملے گا؟ کیا فرمایا؟ یعنی اگر آپ ایک نیک بات کرو تو آپ کے لیے یہ صدقہ ہے، اگر آپ اچھی بات کہو کسی کو، یہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ صدقہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس نفل پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے یا سستی ہے، آپ کسی کو نیک بات کہو، اب اس میں کیا پیسہ لگے گا، اس میں کیا محنت لگے گی؟ کل معروف صدقہ، ایک اچھا سا بولا بولو گے یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. اب یہاں سے گناہ ہوا، اب اس گناہ کی نیت سے توبہ کر دی اور اس کو مٹانے کے لیے، ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن نے کہا ان الحسنات، اگر نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، تو اگر گناہ کے بعد نیکی کی تو وہ اس کو کیا کرے، مٹا دے. اور اس کے بعد ایک اور درجہ ہے، ایک اور درجہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی قیامت میں جو مختلف اوقات پر اللہ تعالیٰ تبسم فرمائیں گے، تو ان میں ایک موقع یہ بھی، ایک شخص آئے گا اپنے نام اعمال میں بہت نیکیاں دیکھے گا، نہیں اس کو کہا گیا اور کوئی نیکی ہے، بس اللہ یہ اور سوچو کوئی نیکی تو رہ گئی نہیں، سب آ گئی، لیکن یہ بڑا حیران ہوگا، پھر کہے گا تم کیوں اتنا کتنی گہری سوچ میں کیوں پڑ گئے، اے اللہ اس میں کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو میں نے نہیں کی، ہاں یہ تم نے، یہ نیکیاں جو ہیں یہ تم نے جو دنیا میں گناہ کیے تھے ان گناہوں کے بعد توبہ وغیرہ کی تھی تو ان کو ہم نے نیکیوں سے بدل دیا. ایک ہے نیکی کا یعنی اس کا یعنی گناہ کا عذاب ٹل جانا، ایک ہے نیکی گناہ کا مٹ جانا، ایک ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل جانا. اب وہ شخص کہے گا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، فلاں گناہ بھی کیا، فلاں گناہ بھی کیا، خود کہے گا، تو اللہ تعالیٰ تبسم فرمائیں گے جیسے اس کی شان کے لائق. تو اسی طرح سے اب دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان انسانیت پر، ہمیں پہلے خود یہ سمجھنا ہے، ہمیں خود پہلے اس چیز کا اعتراف کرنا ہے دل سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان انسانیت پر کتنا ہے، کہ دیکھو عبادت کا مفہوم کتنا وسیع کر دیا اور کتنا آسان کر دیا، پوری دنیا کو مسجد بنا دیا، پوری دنیا تو اسی امت کے لیے مسجد ہے، ورنہ تو مسجد ورنہ کسی خاص جگہ عبادت کا حکم ہوتا تھا، آپ جہاں چاہو تو، اگر اس پر نجاست بھی لگی آپ خوش ہو گئی ہے تو آپ کے پاس کب ڈالنی ہے تو اللہ اکبر، وہاں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. پوری دنیا کو مسجد بنا دیا اور زندگی کے ہر پہلو کو عبادت کے مفہوم میں داخل کر دیا. اب یہ نہیں کہا کہ آپ بڑے بڑے کام کرو، فرمایا کل معروف صدقہ. اللہ اکبر، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے کہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے. ہمارے لوگ ہے نا بڑے یہ ہوتے ہیں کہ وہ کوٹیشن جمع کرتے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں یہ نے یہ کہا، کیونکہ وہ انگریزی میں ہیں بڑے مروب ہوتے ہیں. ہمیں جی اتنے کوٹیشن یاد ہیں، برٹرنڈ رسل کی اور اس کی اور اس کی، اور حدیث کوئی یاد نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلمہ کیا ہے، وہ جوامع الکلم ہے. ذرا اسی پر تو سوچو، گھر جا کر اس پر سوچو، کل معروف صدقہ. اللہ اکبر، کتنی رحمت عام ہے، یہ رحمت کا عام ہونا ہے. اور نہ کہتا کوئی بڑی عمل کرو پھر ثواب ملے گا، کوئی بڑا مشقت کرو پھر ثواب ملے گا، یہ تو نہیں کہا کہ آپ ایک اچھی بات کہو آپ کے لیے صدقہ ہے. آپ نے گناہ کیا تھا، قیامت میں آپ کو وہ نہیں دکھایا جائے گا، کیونکہ قیامت میں اگر گناہ کا سزا نہیں ملی پھر بھی دوسروں کے سامنے گناہ کا لکھا ہوا تو شرمندگی تو ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی، یا اللہ لا تخزنی یوم القیامہ، اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کیجیے، قیامت کے روز مجھے رسوا نہ کیجیے. اب گناہ لکھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، دوسرے پر انبیاء بھی ہوں گے اور بھی ہوں گے، وہاں تو یہ چھوٹا سا نسخہ جو ہے بہت چھوٹا سا نسخہ ہے لیکن بہت ہی کیا ہے کیمیا کا اثر رکھنے والا نسخہ ہے کہ گناہ ہوا تو فوراً متنبہ ہو جائے, فوراً توبہ کرے, یہ نہیں کہ اس کا یہ خیال نہ کرے کہ کتنی میں کتنی بار توبہ کروں. ارے تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے کرتے کبھی نہیں تھکتے, آخر کا شیطان تھک جائے گا آپ کو بہکانے سے, اللہ کی مغفرت کبھی نہیں تھک, اللہ تعالیٰ کبھی نہیں تھکیں گے. اگر توبہ نہیں کرے گا کہ اب میں کتنی بار پھر اس کو توبہ کی, اب کہے گا کل کروں گا کل کروں گا, تو یہ ہو سکتا ہے کہ توبہ کی توفیق اسے سلب کر لی جائے گی, زندگی بھر اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کا ان کی صفت ہے توابین میں سے ہونا, کثرت سے توبہ کرنے والے. کیا ہے؟ کثرت سے توبہ کرنے والے. اللہ کے پیارے بندوں کی صفت یہ ہے وہ کثرت سے توبہ کرتے. کیوں؟ توبہ کون کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے. توبہ کون کرے گا؟ ایک گناہ کیا اب توبہ نہیں کیا, اس کا یہ یعنی بالکل سیدھا مطلب ہے اللہ سے نہیں ڈرتا. ایک شخص گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو سیدھا مطلب ہے اللہ سے نہیں ڈرتا, اور اگر توبہ کرتا ہے تو مولوں میں خوف ہے اندر, پھر تو توبہ کر رہا ہے, اگرچہ زبان یہ کر رہا ہے لیکن کر تو رہا ہے, کچھ خوف تو ہے کسی درجے کا. اگر توبے کے بعد اب نیکی بھی کر دی تو انشاءاللہ یقین کامل رکھنا چاہیے کہ وہ گناہ نام اعمال سے مٹ جائے گا اور امید ہے نیکی سے بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا السلام علیکم.